السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے اور اللہ پاک کی طرف سے آپ کو نوازے جانے کی تفصیلات اور ان کا ذکر مسلمانوں کے درمیان بار بار اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضور کی عظمت اور آپ کی رفعت شان، اس کی یاد تازہ کی جاتی رہے مسلمانوں کے دلوں میں، کیونکہ جو صاحب عظمت ہوگا تو اس کی بات بھی صاحب عظمت ہوگی، اس کا طریقہ بھی صاحب عظمت ہوگا، اس کا کام بھی صاحب عظمت ہوگا، اس کی نسبت بھی عظمت والی ہوگی، اور اس سے دین اسلام کی عظمت اور محبوبیت جو ہے وہ دلوں میں راسخ رہے گی، اور اسلام کی محبوبیت کا دلوں میں راسخ رہنا ضروری ہے، اگرچہ کہ آدمی عملاً اسلام پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، پریکٹس کے اعتبار سے اگرچہ کہ وہ اپنے اسلام میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کی عظمت اور محبوبیت اس کے دل میں ہو، چونکہ پریکٹس کی کمی کی تلافی کی جا سکتی ہے، آج نہیں تو کل توبہ کرے گا، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی، اپنے حالات کو درست کر لیا تو کام بن جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کیا، حالات کو درست نہیں کیا، پھر بھی بالکل خسارے میں تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ اسلام کسی آدمی کے پاس ہے، ایمان کسی آدمی کے پاس ہے، تو فائدہ تو اس کو ضرور ہونے والا ہے، اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا اور اسلام کا سچا مذہب ہونا اور اسلام کا محبوب ہونا اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا، یہ ہر مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی کوشش خاص طور پر انڈیا اور پاکستان اور ادھر کے ملکوں میں رہی ہے کہ مسلمان کے دل میں اسلام کی عزت اور احترام باقی رہے، اور دیکھیں گے اسی وجہ سے آدمی بعض مرتبہ آزاد ہوتا ہے، پابند شرع نہیں ہوتا، شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، جواری بھی ہے، سٹے باز بھی ہے، سود خور بھی ہے، رشوت خور بھی ہے، مطلب مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کی ایک عظمت ہے اس کے دل میں، اللہ کے نبی کی ایک عظمت اور محبت ہے اس کے دل میں، اسلام کی ایک عظمت ہے اس کے دل میں، اور موقع پر وہ جان بھی دے دیتا ہے اس کے لیے، اس پر جینا اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، اسی پہ مرنے کو وہ فخر سمجھتا ہے۔ اس ملک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر یہاں آدمی پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے تو پھر یہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ پھر مسلمان رہیں تو کیا، نہ رہیں تو کیا، آپ یہاں کے نوجوانوں کو اور نئے جنریشن کو، یوتھ جنریشن کو، ان سے باتیں کریں تو آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہوتا رہتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر عمل نہیں کرنا ہے تو پھر رہا تو کیا، نہیں رہا تو کیا، اور یہ پھر سبب ذریعہ بن جاتا ہے نکل جانے کا اسلام سے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کو وہ صرف نام کا رشتہ بھی، اس کی عظمت کیا ہے وہ ذہن میں نہیں، یہ بھی بڑی چیز ہے، اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بار بار ذکر ہوتا رہنا، تاکہ آپ کی محبت اور آپ کی عظمت، وہ رشتہ جو ہے وہ باقی رہے۔ اس میں کبھی ہوتا یہ ہے کہ لوگوں میں جب یہ سلسلہ زیادہ چلا تو بے اعتدالیاں آ گئیں، غلطیوں میں مبتلا ہو گئے، تو گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، یا آپ کی سیرت کا کوئی جلسہ ہو، یا میلاد کی کوئی مجلس ہو، یا کوئی ہو، تو اس میں بھی حضور کی محبت کا یہ حق بنتا ہے کہ شریعت کے حدود کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب چونکہ ہم محبت میں کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے تھوڑا سا فری ہے، اتنا برا نہیں مانیں گے اللہ پاک، اللہ کو ناراضگی نہیں ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانیں گے اس بات پہ، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ کوئی کام ہو، چاہے وہ حضور کا ذکر مبارک ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی شریعت کے حدود کی رعایت ضروری ہے، کیونکہ حضور اس کے بغیر ہم سے خوش نہیں ہو سکتے اور اللہ بھی اس کے بغیر ہم سے خوش نہیں ہو سکتے. اس ضمن میں کچھ چیزوں کا ذکر میں کر رہا تھا, اس میں سے ایک چیز اشعار ہیں. بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ حضور کا تقابل پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا ذکر ہوا. ایسے تقابل کرنے کو علماء نے منع فرمایا ہے جس سے دوسرے پیغمبروں کی کمی ظاہر ہوتی ہو. کوئی پیغمبر کم نہیں تھا, ہمارے پیغمبر سب سے بڑے ہیں, لیکن فی نفس ہی کوئی پیغمبر چھوٹا بھی ہو ایسا نہیں ہوا ہے. ہر پیغمبر بڑے ہی رہتے ہیں, کامل ہی ہوتے ہیں, اس لیے ان کی تنقیص جائز نہیں ہے, ان کی کمزوری ظاہر کرنا جائز نہیں ہے, کمپیئر کر کے بھی جائز نہیں ہے. اپنی جگہ پر وہ کامل ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مرتبہ اشعار کے اندر کچھ تو مضامین شرکیہ اور کفریہ آ جاتے ہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو محبت میں ایسی شاعری کی اجازت نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اشعار میں تو مبالغہ ہوتا ہی ہے, شعر میں جتنا زیادہ غلو کریں, جتنا زیادہ مبالغہ کریں, اتنا زیادہ وہ باکمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بھائی شاعری ہے, شاعری کے اندر تو تخیل کی پرواز ہوتی ہے. شاعری جب دین پہ ہوگی, اللہ رسول کے معاملے میں ہوگی, تو اس میں تخیل کی پرواز حدود شریعت میں جائز رکھی جائے گی, لمٹ ہے اس کی, لمیٹڈ ہونی چاہیے. کچھ اشعار میں نے سنائے تھے, اسی طرح ایک شعر یہ بھی ہے کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا, آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا. بعض علماء اس کو یہ اس توجہ پر محمول کرتے ہیں کہ اکثر آپ پر دھوپ رہا نہیں کرتی تھی, کیونکہ ہمیشہ ابر سایہ فگن ہوتا تھا, اس وجہ سے آپ کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا, ورنہ تو آپ کا سایہ ہوتا تھا. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, روایتوں سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ آپ کو سایہ ہی نہیں تھا. خیر, اگر حضور کے کمالات میں سے یہ بات ہو کہ آپ کو سایہ نہیں تھا, تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے. اب یہ کہ اس کو یوں بیان کیا جائے کہ بھئی آپ کے کمالات میں سے, کیونکہ آپ سراپا نور تھے, ظلمت کا کوئی شائبہ اس میں نہیں تھا, کثافت نہیں تھی, اس لیے سایہ نہیں تھا, یہ اچھی بات ہے. مگر اگر اس کو ایسے انداز میں بیان کیا جائے, جیسے ایک شاعر نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی تسلی کے واسطے ان کا کرتا انہوں نے رکھ لیا تھا, اور مشہور یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ معجزہ بھی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, کہ ان کے والد کے چہرے پہ ڈال دیے تو بینائی واپس آ گئی تھی. تو ایک شاعر نے اس مضمون کو یوں بانا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے پاس تسکین خاطر کے لیے ہوتا تھا, ایسے ہی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اپنی تسکین کے لیے حضور کا سایہ رکھ لیا ہوں. پے تسکین خاطر صورت پیراہن یوسف, پے تسکین خاطر صورت پیراہن یوسف, محمد نے حق محمد محمد کو حق نے جو حق 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 نے جو بھیجا, رکھ لیا سایہ قد کا, سایہ رکھ لیا قد کا. یہ شعر ہے, محمد کو حق نے جو بھیجا, رکھ لیا سایہ قد کا, سایہ رکھ لیا قد کا, یہ شعر پورا موضوع بنتا ہے. تو کہنے کا مطلب شاعر کا یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے پاس تسلی کے لیے تھا, ایسے ہی سرکار کا سایہ اللہ کے پاس تھا. اور مضمون کیا ہے, پے تسکین خاطر. یہ نہیں سوچتے کہ لوگ تو واہ واہ کرتے ہیں کہ کیا معنی باندھے ہیں اس نے, کیا شعر باندھا ہے, حالانکہ اس میں کفریات ہیں. موٹی بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے غائب ہو گئے کہ دور ہیں کہ اللہ میاں سے, آسمانوں میں جب تک آپ کی روح مبارک تھی تو قریب تھے, اور جب دنیا میں بھیجا تو دور ہو گئے. حضور سے اللہ پاک سے بھی کوئی چیز دور ہوتی ہے. اچھا, تسکین خاطر کا مطلب ہوتا ہے مجبوری میں تسلی کے لیے رکھنا. حق تعالی شانوں کو مجبور قرار دے دیا اس میں, کہ جیسے انسانوں میں تأثر ہوتا ہے مجبور ہو جانے کا, محبت میں بے قرار ہو جانے کا, آپے سے باہر ہو جانے کا, ایسے اللہ پاک حضور کی محبت میں بے قرار, آپے سے باہر, کتنے غلط مطلب اندر چھپے ہوئے ہیں. ایسے مطلب سے حضور کی تعریف کرنے میں نہ اللہ راضی ہوں گے نہ رسول راضی ہوں گے, بلکہ یہ آدمی کے ایمان کو بھی محفوظ نہیں رکھتی چیزی. سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی عاشقی کی, بڑی شاعری کی, لیکن علماء نے فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ وہ ایمان سے بھی جاتا رہا, اس کی بیوی بھی نکل گئی ہو اس کے پاس. کیونکہ کفریات کا معاملہ, شرکیات کا معاملہ بہت نازک ہے, توحید کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسا کوئی مضمون نہیں کہا بیان کیا جا سکتا اشعار میں حضور کی توصیف کے کہ جس میں اس طرح کی کوئی بات ہو. ایسے اشعار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دے دینا, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں, جو چاہے آپ کو نواز سکتے ہیں, یہ نہیں ہے. علماء کرام نے اس کی حدود بیان فرمائی ہے. اللہ نے حضور کی جو شان بنائی ہے, شان تکوینی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ کے نور مبارک سے کائنات بنائی, تو یہ اللہ کا فعل ہے, یہ اللہ رب العزت کے فعل مبارک ہے. جس سے حضور کی شان تو ظاہر ہوتی ہے, لیکن حضور کے ہاتھ میں یہ چیز دی گئی یہ بات نہیں بتاتا اسلام. آپ کو بھی اسی طرح کا اختیار تھا, تو پھر وہ مضامین مشترک ہو جاتے ہیں جو پچھلے قوموں کے درمیان تھے, جس کی وجہ سے پچھلے قومیں گمراہ ہو گئی تھی اور ان کے توحید کی حفاظت نہیں رہی تھی. تو نعت کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں, منقبت میں, کہ جو واقعی کمالات ہوں آپ کے وہ بیان, اور حدیث میں بہت ہیں اور علماء کرام سے بہت ثابت ہیں. اگر ہم ان کو ہی بیان کریں نعتوں وغیرہ کے اندر تو بہت کافی ہیں. کیا ذاتی کمالات کم ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس میں غلو کرنے کی ضرورت ہو؟ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات فرمائی, فرمایا کہ جب ادب میں غلو ہوتا ہے تو پھر بے ادبی ہو جاتی ہے, ادب میں جب غلو ہوگا تو پھر بے ادبی ہو جائے گی, کیونکہ بے ادبی کی حقیقت ہے مخالفت کرنا اور تکلیف پہنچا دینا, تو بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے, مخالفت ہو جاتی ہے. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اشعار جو عام طور پر ہم نعتوں کے وغیرہ کے کیسٹس وغیرہ کے اندر سنتے رہتے ہیں, وہ دکھا لینا چاہیے, وہ پڑھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ صحیح ہیں کہ نہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور ایک بتا دوں, آج کل اشعار جو ہے نا وہ میوزک میں, دھن میں اور دوسرے اور دھبڑوں بازوں کے ساتھ بھی آنے لگی ہے, بلکہ بہت سے اسلامی ادارے جو ہیں جو اپنے کو اسلامی کہتے ہیں انہوں نے بھی شروع کر رکھا. یہ جائز نہیں ہے, نعت صرف نعت کی شکل میں جائز ہے, بس نعت کے ساتھ کسی اور چیز کو ملا کے جائز نہیں ہے. وہ میوزک جائز نہیں ہے, سر جائز نہیں ہے, دھن جائز نہیں ہے, موسیقی کی کوئی شکل علماء نے جائز نہیں بتائی. ہاں نعت یہ ہے کہ آپ نعت پڑھیں, نعت پڑھیں یا نعت سنیں, بہتر سے بہتر پڑھنے والا ہو, اچھا سے اچھا یعنی ترنم اور لہجہ اس کا ہو, ظاہر ہے اس میں ایک کیف ہے, اس میں ایک نشاط ہے, سرکار کی محبت میں اضافہ ہوگا اس سے. اور بزرگوں کے یہاں اصل قوالی کی حقیقت بھی اتنی ہی ہے, بزرگوں کے یہاں قوالی کی حقیقت بھی اتنی ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یا معرفت کے اسرار میں جو کلام پایا جاتا ہے وہ منظوم ہو, اور پڑھنے والا ذرا خوش الحانی سے پڑھے تو اس سے عشق و محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور محبت کے جذبات میں تسلی اور تسکین بھی ہوتی ہے, کیونکہ محبت والا بے چین ہوتا ہے, تو ایسی باتیں سن سن کے جو ہے نا تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے. اور بزرگوں کے اندر چونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی تو بہت بے چین رہتے تھے, تو ان کو ان اشعار موضوع کے سننے سے ایک تسلی ہوتی تھی, چونکہ انہوں نے باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے مشقیں کی تھی. محبت تو تھی پہلے سے, مگر پھر اس کو اتنا زیادہ غالب کیا اپنے اوپر کہ ان کا نفس مغلوب ہو گیا. حضرت شاہ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت شاہ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت میں ان کا یہ حال تھا کہ ان کو سردی کے زمانے میں نئے گھڑے کا پانی ندی کے کنارے رکھ کے روزانہ صبح کے وقت میں غسل دیا جاتا تھا. یو پی کی سردی, ہندوستان کے اندر پنجاب کی تو بہت زیادہ ہوتی. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, آپ بزرگ آدمی, آپ تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں, آپ غسل نہ کیا کریں کیونکہ اسے طبیعت بگڑ جانے کا اندیشہ. فرمایا کہ نہیں, مجھے اس حال میں رہنے دو. لیکن جب لوگوں نے خادموں نے اصرار کیا تو کہنے کہ تمہارا اصرار ہے تو ٹھیک ہے, مت نہلاؤ مجھے, مت غسل مت دو, غسل مت دو. تو غسل دینا چھوڑ دیا. غالباً صرف 8 دن تک غسل نہیں دیا تھا, ان کی پیٹ تڑپ گئی, پیٹ کے اندر شگاف آ گیا اور خون بہنے لگا. میں نے کہا کہ ہم تو آپ کی طبیعت کی خاطر سے غسل نہیں دے رہے تھے, یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے اندر عشق الہی کی گرمی اتنی ہے کہ اگر تم اور ایک ہفتہ غسل نہیں دو گے تو میں مر جاؤں گا, برداشت نہیں ہو سکتی مجھ سے. تو وہ چیز ان میں تھی, اس کی خاطر وہ مچھلی بے آب کی طرح تڑپتے تھے حضور کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, عشق میں. ان کو تسلی کی ضرورت پڑتی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہے قوالی کا سننا, وہ بھی اسی طرح کا ہے. وہاں ایک دوسری چیز تھی, بالکل ایکسپشن تھا. شادی انہوں نے نہیں کی کہ میں یہ مخلوق میں کہاں پڑا رہوں گا, مجھ سے یہ حقوق ادا نہیں ہوں گا. صائم الدہر تھے, ہمیشہ روزہ رکھتے تھے, لنگر تھا لیکن ہمیشہ روزہ رکھتے تھے, اور قوالی کے ذریعے سے تسلی ہوتی تھی, اس کے بغیر جینا مشکل تھا. حضرت قاضی ثناء قاضی کیا نام ہے ان کا, ثناء الدین ہے, قاضی ثناء اللہ ہیں سنامی، ایک ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، وہ الگ ہیں. انہوں نے ان کا وہ محاسب تھے اس وقت کے، وہ انکار کیا کرتے تھے کہ یہ بدعت ہے، ایسا مت کرو. خواجہ ضیاء الدین سنامی ہیں، ہاں جزاک اللہ. ضیاء الدین سنامی ایک وہاں بہت بڑے عالم تھے، قاضی صاحب تھے، انہوں نے منع کیا. وہ ہمیشہ منع کرتے تھے کہ یہ بدعت ہے، یہ تم مت کیا کرو. خواجہ صاحب فرماتے کہ بھائی چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ. حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب اگر میں حضور سے کہلوا دوں تو تم میری جان چھوڑو گے؟ تو قاضی صاحب نے سوچا کہ یار بعد میں جو کچھ ہوگا ہوگا، لیکن حضور کی تو زیارت کر لو، بزرگ تو بزرگ ہیں. تو حضرت نے اپنا پیراہن جو ہے، اپنا جو ابا تھا، وہ ان کے اوپر ڈال دیا اور ان پر ایک جو ہے نا کشوی حالت طاری ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، یہ پہنچے وہاں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی صاحب کو دیکھا، فرمایا کہ میاں وہ نظام الدین کو کیوں تنگ کرتے ہو، اسے چھوڑو. تو قاضی صاحب نے وہیں اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو میں ایک ایسی حالت میں ہوں کہ پتہ نہیں میں ہوش میں ہوں یا بے ہوش ہوں. اس وقت تو میں ایک ایسی حالت میں ہوں کہ پتہ نہیں میں ہوش میں ہوں یا بے ہوش ہوں. ہمارے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوش و حواس کے صحابہ کے ساتھ میں جو من نقل ہوتے ہوئے آئی ہیں، ہم ان کو سند بناتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی. تو جب انہوں نے پیراہن اتارا، حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ سن لیا بس ہے. تو فرمایا میرا جواب بھی سن لیا وہاں پہ کہ میں نے کیا کہا کہ یہ جو کشوی حالتیں ہوتی ہیں یہ ہم ان کے مکلف نہیں ہیں، اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، لیکن ہم جس بات کے مکلف ہیں وہ ہے کہ سرکار کے ارشادات سیدھے سادھے صاحب آتے ہمارے پاس جو پہنچے ہیں ہم ان کو نافذ کریں. وہ برابر وہ ٹوک ٹوک روک ٹوک کرتے تھے. اور اصل بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے حق میں حکم الگ تھا، بعض مرتبہ احکام میں اس طرح فرق ہو جاتا ہے ذاتی حالات کے اعتبار سے، اور دوسروں کے لیے الگ تھا کیونکہ اس کی شرطیں وہ پوری کرتے تھے، دوسرے لوگ اس کی پوری نہیں کر سکتے. تو اشعار میں یہ بات ہے، آج کل جیسے سی ڈیز آ رہے ہیں نعتوں وغیرہ کے اور دوسروں کے، کہ جس میں میوزک وغیرہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے، سیدھے سادھے اشعار ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اس میں بیان کیے گئے ہوں. اور اشعار میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، وہ علماء سے پوچھوا لی جائے کہ بھائی اس میں کوئی شرکی بو تو نہیں آ رہی، نامناسب تو نہیں ہے یہ بات، بے ادبی تو نہیں پائی جا رہی. ادب کے علوم میں بے ادبی کے شائبے رہتے ہیں، ذہن میں رکھ لو، اس سے احتیاط کے ساتھ ہو تاکہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو، کیونکہ جتنا ذکر حضور میں آدمی مشغول ہوگا اتنا اللہ پاک راضی ہوں گے. اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی سب سے بہترین صورت شریعت نے جو مقرر کی وہ درود شریف ہے، جتنی چاہے کثرت کرواؤ، جتنی چاہے کثرت کرو. حتیٰ کہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضور کے سامنے اپنے اوراد کا ذکر کیا، یعنی فرائض واجبات اور سنتوں کے علاوہ کچھ اوراد ہوتے ہیں آدمی معمولات رکھتا ہے اپنے، ذکر کیا، جس میں ایک حصہ جو ہے یعنی 1/4 درود شریف کا تھا، بقیہ دوسرے اذکار اوراد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں اضافہ کر لو تو بہتر ہے درود شریف کا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آدھا درود شریف کر لیا کروں گا، آدھے دوسرے اوراد. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اور اضافہ کر لو تو بھی بہتر ہے. تو انہوں نے فرمایا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا ورد اپنا درود شریف ہی کا رکھوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ اذن یکفی ہمت ویذہب غمت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم ایسا کر لو گے نا تو تمہارے سارے مسائل کے حل ہے اس میں، سارے مسائل. کوئی آدمی درود شریف کی اتنی کثرت کرے رات اور دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ کم ہوتا ہی نہیں، اس میں کوئی مقدار کم زیادہ نہیں ہے، اس میں کسی مقدار کی زیادتی میں شمار نہیں، بس یہ ہے کہ وہ اچھی ہی چیز ہے. مگر یہاں پر ایک بات ہے، لوگوں کو بعض مرتبہ پھر یہ خلجان ہو جاتا ہے کہ دوسرے اذکار کریں یا نہ کریں. اس سلسلے میں غالباً حضرت شاہ عبد القادر راتوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں یا شاہ عبد المعالی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت استغفار کی کثرت زیادہ بہتر ہے کہ درود شریف کی کثرت زیادہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی کپڑا اگر سفید ہو تو عطر اچھا لگتا ہے، کپڑا میلا ہو جائے تو صابن اچھا لگتا ہے. میلا کپڑا ہے اس پہ عطر مل رہے ہیں تو وہ اتنی خوبی کی بات نہیں ہے، اس وقت تو اس کو صابن سے دھو. اور اگر کپڑے اجلے صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں تو عطر لگاؤ. درود شریف کی مثال عطر کیسی ہے تشبیہ میں حضرت کے بیان کے مطابق، اور استغفار کی چونکہ مغفرت دھونا صاف کرنا ہے اس کی مثال صابن کیسی ہے. ثانی نے اس کے ضمن میں یہ بات فرمائی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک حال نہیں ہے، یہ لوگوں کے حالات اور مزاجوں کے فرق سے الگ الگ ہوتا ہے. اس لیے تیسرے کلمے کا بھی ورد ہو، استغفار کا بھی ورد ہو، درود شریف کا بھی ورد ہو، تلاوت بھی ہو، اذکار بھی ہوں اور اوراد بھی ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی پر محبت کا غلبہ ہو اور وہ درود شریف کی کثرت کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. ایک اور بات اس سلسلے میں جو قابل اصلاح تھوڑی توجہ کی طالب ہے وہ ہیں تبرکات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں جبہ مبارک ہے, کہیں وہ عمامہ ہے, کہیں وہ کپڑا موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہوا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند جب گئے ہم وہاں, ماشاءاللہ روزانہ سال کے 12 مہینے یہ ترتیب ہے کہ ایک حجرہ مبارک ہے کتب خانے سے لگ کے, اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جس رومال میں تھے وہ رومال محفوظ ہے وہاں پر, اس کی زیارت ہمیشہ کرائی جاتی ہے. کبھی بھی جا کے آدمی کہے تو وہ لوگ اجازت دیتے ہیں دیکھنے کی. ترکی کے بادشاہ سے ہوتا ہوا ان کے پاس پہنچا تھا, سند ونند اس کی پوری محفوظ ہے. تو بعض حضرات کے پاس منہ مبارک ہیں یعنی بال ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں تبرکات. اس سلسلے میں ہمارے اکابر اور بزرگوں کی جو رائے وہ یہ ہے کہ تبرکات کی اصل موجود ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سب کا ادب کیا جائے گا اور اس میں تبرک ہے, برکت ہے اس میں, اس میں برکت موجود ہے اور یہ صحابہ سے ثابت ہے. اور برکت ہے تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم کروائی ہے. آپ نے اپنے منہ مبارک جس وقت آپ نے حج فرمایا تھا عمرہ فرمایا تھا وہ باضابطہ صحابہ میں تقسیم کروائے تھے. آپ نے اپنے جبہ مبارک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقع پر دیا تھا باضابطہ کہ ان کو کفن کے اوپر سے لپیٹ دینا, اس کو کفن کے اوپر سے لپیٹ دینا, تو برکت ہی کے لیے ہے. عالمہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے اور آپ کو پانی کی ضرورت تھی تو آپ مشکیزے سے سیدھا آپ نے ڈائریکٹ پانی پی لیا, تو پھر میں نے وہ مشکیزے کا منہ کاٹ کے رکھ لیا کہ جہاں حضور کا منہ لگ گیا پھر وہ میں برکت کے لیے رکھ لوں گی اپنے پاس. تو صحابہ میں یہ بات موجود تھی, صحابیات میں بھی اور صحابہ میں بھی, تو اس کی تو اصل موجود ہے. اس سلسلے میں جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں یہ تبرکات پائے جاتے ہیں ان کی دو شکلیں ہیں, یا تو ان کی سند محفوظ ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کہیں کسی سے کدھر سے ہوتے ہوتے ادھر سے ادھر سے سفر کرتے ہوئے یہ تبرکات پہنچ گئے اور مسلمان ہے تو اس نے ضرور اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا ہی ہے, لیکن کہیں اس کی سند ہے کہیں نہیں ہے, کیونکہ بیچ میں من گھڑت چیزیں بھی آ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک متبرک ہیں تو میرے پیر کے بھی بال مبارک متبرک ہو گئے, تو پیر کے حضور کے ملا دیے بعضوں نے. ان کا پیر ان کے پاس بہت بڑا تھا, ان کے پیر کے کپڑے ان کے بہت بڑے تھے, بعض جگہ ایسی مکسنگ ہو گئی. بعض جگہوں پر دھندے بھی ہوئے ایسے کہ بھائی کسی چیز کو بہانہ بنا کے عرس کرو, میلہ کرو, جلسہ کرو, پھر لوگوں کے نذرانے آئیں گے, تحفے آئیں گے, ہدیے آئیں گے, تو بدنیت لوگوں کا بھی بیچ میں دخل رہا کہیں کہیں, اس کی وجہ سے تھوڑی مکسنگ ہو گئی. اس لیے علماء نے یہاں ایک احتیاط بتائی, وہ یہ ہے کہ جن تبرکات کی سند موجود ہے چاہے وہ جبہ مبارک ہو. حضرت خانگی رحمتہ اللہ علیہ کے آواز میں پڑھ رہا تھا, اس میں فرمایا کہ تھانہ بھون میں جو ان کا وطن ہے وہاں پر جبہ مبارک لایا جاتا تھا سال میں ایک مرتبہ اور اس کی زیارت کرائی جاتی تھی. حضرت بھی جاتے تھے زیارت کے واسطے لیکن رسم کے بغیر جاتے تھے, اور اتنا ادب تھا ان کو. فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں جبہ مبارک تھانہ بھون میں ہوتا تھا اس زمانے میں جس مکان میں وہ جبہ مبارک رکھا جاتا تھا ادھر پیر کر کے میں لیٹ نہیں سکتا تھا, حالانکہ وہ دوسرا مکان ہوتا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی. ہمارے اکابر اللہ والے ادب والے لوگ ہیں, یہ بے ادب نہیں ہوتے کہ حضور کی شان میں بے ادبی کرنے والے ہوں. جبہ مبارک جس مکان میں جس بستی میں ہو, بستی میں ہو اس مکان کی طرف پیر رکھنے کی جس کی ہمت نہ ہو بے ادبی کرے گا ان کی شان میں, وہ بے ادبی سکھائے گا لوگوں کو. لوگوں کی تہمتیں ہوتی ہیں, بہتان ہوتے ہیں, یہ تو اللہ والے لوگ تھے, اولیاء اللہ تھے, اور ان کی شان میں بے ادبی اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کا انجام کیا ہوتا ہے. تو ایک صورت تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ جبہ مبارک ہو, موئے مبارک وغیرہ ہو, اس سے برکت حاصل کی جائے. اگر سند ہو تو اس کی زیارت کی جائے, آنکھوں سے لگایا جائے, سر پہ رکھا جائے. اور صحابہ کرام میں ایک طریقہ یہ تھا کہ موئے مبارک جو ہے وہ پانی میں گھول دیے جاتے, پانی میں ہلا کے وہ پانی بیمار کو پلا دیا جاتا تھا. اگر ایسا کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایسے جبہ مبارک جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا, وہ بیمار کو جو ہے نا پانی میں ڈبو کے پھر وہ پانی پلا دیا کرتی تھی, ایسا ہوتا تھا. تو استبراق تو کی تو اصل سامنے آ گئی کہ بھائی استبراق برکت حاصل کرنے کی بنیاد ہے. اب یہاں پر اگر سب کے لیے ایسا ہو تو شاید اس کی حفاظت میں خلل ہو, اس لیے صرف زیارت کرائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس میں یہ بات ہے کہ دن مقرر نہیں ہونا چاہیے, اس کو عید کی شکل نہیں دینی چاہیے, میلے کی شکل نہیں ہونی چاہیے. طیب متفق لوگ آ گئے, تھوڑا سا تکلف کر کے آدمی اہتمام کر لے کہ بھائی آ کے فلاں وقت دیکھو آپ, ہر وقت تو میں دکھا نہیں سکوں گا ورنہ پھر دوسرا کام نہیں کر سکوں گا, تو جن کے پاس موجود ہوں. بعض لوگ اس پہ نذرانہ رکھتے ہیں, اس کی نظر مانتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. تبرکات پہ نذرانہ رکھنا یا نظر ماننا یا نظر چڑھانا اس کی, یہ علماء نے بتایا کہ یہ حرام ہے. بلکہ حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ جبے پہ بعض لوگ پیسے رکھ دیتے ہیں, جہاں پہ ان کے پاس جبہ حضرت فرمایا تھا کہ پیسے جو کافر اور مسلم سب کے ہاتھ میں رہتے ہیں وہ جبے پہ رکھے جائیں, جبے کا ادب ہے یا بے ادبی؟ وہ ایسی چیز نوٹ ایسی چیز ہے کہ اس کو جبے پہ رکھ دیا جائے, وہ اتنے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی. غرض یہ ہے کہ نہ اس کی نظر ماننا چاہیے اور نہ جو لوگ زیارت کرانے والے ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے وصول کرنا صحیح ہے کہ وہ غیرت کے خلاف بھی بات ہے. اور جہاں سند موجود نہیں ہے بالوں کی یا جبے کی یا تبرکات کی سند موجود نہیں ہے, علماء نے فرمایا کہ نہ زیارت کرنے کی ضرورت ہے نہ بیعت بھی کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ بولو کہ یہ سند نہیں ہے لہٰذا میں نہیں مانتا اس کو چھوڑو, اور نہ خود جائیں زیارت کرنے کے لیے, لوگوں کو ترغیب دے, اس میں احتیاط بہتر ہے. سنتیں پڑھ لیجیے انشاءاللہ. اچھا ایک بات اعلان کے طور پہ سن لیجیے کہ آج یہاں سیرت النبی کا جلسہ ہے, مغرب کے بعد کئی علماء کرام باہر سے بلائے گئے ہیں تاکہ سیرت کے موضوع پر مختلف موضوعات پر آپ کو سنایا جائے, اور کل 11 بجے بھی ہے, ہفتے کے دن 11 بجے سے ظہر تک ہے اور آج مغرب کے بعد سے عشاء تک ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف بھی لائیں, ساتھیوں کو بھی لائیں, انشاءاللہ بہت سے موضوعات پر مختلف علماء سے سننے کو ملے گا.